السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فتح. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ فتح مدنی سورت ہے اور 29 آیات ہیں. سورہ فتح دیکھا جائے تو اپنے لحاظ کی ایک بہت اہم سورت ہے قرآن کریم کی، ہر طرح سے. یعنی جب یہ نازل ہوئی تو بیک وقت نازل ہوئی. پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ آپ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو آپ کو بہت عزیز ہے. پھر اس میں فتح کی بشارت دی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کو جو آگے فتوحات حاصل ہونی تھی اس کی اس میں بشارت دی گئی ہے. مدنی سورت ہے، اس کا جو زمانے نزول اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یعنی پس منظر، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پھر اس سے آگے ہمیں تمام بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی اگر ہم اس کا پس منظر جان لیں. سورہ فتح دراصل ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپس جاتے ہوئے راستے میں، یعنی سفر میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھی سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ کون سی کہلاتی ہیں؟ مدنی. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سورت مکہ مکرمہ سے واپسی پر نازل ہوئی، یعنی ہو سکتا ہے بھی مکہ مکرمہ کا جو ایریا ہو وہی رہا ہو اور وہیں پر یہ نازل ہوئی ہو، اس کے باوجود بھی یہ سورت مدنی کہلائے گی. کیوں؟ کیونکہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، تو لہٰذا ہجرت کے بعد والی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں اور ہجرت سے پہلی والی صورتیں مکی کہلاتی ہیں. الحمدللہ یہ تو سب بات آپ کو معلوم ہوگی ہی. ہم سب جانتے ہیں، ذرا ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ابھی ہم پیچھے سورہ احزاب پڑھ چکے ہیں، جسٹ ابھی غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ختم ہوا تھا، یعنی وہ جنگ ابھی ختم ہوئی تھی. اور وہ جنگ آپ دیکھیں کہ قریش نے اپنی پوری قوت طاقت اہل عرب نے اس میں لگا دی تھی، یعنی وہ لوگ جو ہے پہلے سے سوچ سمجھ کر آئے تھے کہ اب ہمیں واپس نہیں جانا ہے، مر کر یہ مار کر ہی آنا ہے. اس لیے وہ اتنا بڑا لشکر، پہلی دفعہ ان لوگوں نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا اور اتنی خطرناک جنگ کے لیے وہ آئے تھے. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اس سے محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں خوف ڈالے رکھا کہ ایک مہینے تک وہ وہاں رہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جس کی بنا پر وہ وہاں سے چلے گئے. اتنا بڑا لشکر اور مدینہ کی اتنی چھوٹی سی بستی، اس وقت نہ مدینہ میں کوئی معاشی خوشحالی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس کوئی اور فیسلٹیز حاصل تھی ان کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک اتنے بڑے لشکر کو شکست دی، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تھا. اب ابھی غزوہ خندق ختم بھی نہیں ہوئی تھی، ایسا دشمن جو کہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا، جو مسلمانوں کو نیس تو نابود کر دینا چاہتا تھا، جو مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا، ایسا دشمن ابھی اس کو گئے ہوئے کچھ مہینے بھی نہیں گزرے کہ اس کے ایک سال کے اندر اندر ہی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. اور خواب کیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہیں اور حج یا عمرہ کر رہے ہیں، یعنی طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ذکر کیا کہ آپ نے ایسا اور ایسا خواب دیکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو حج کو جانا ہوتا ہے تو حج کو تو جاتے ہیں تو جنگ کے لیے تو نہیں جاتے نا. ہم سب کو معلوم ہے کہ حالت احرام میں تو سب کسی جانور کو بھی مارنا منع ہے ایون. تو صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ حج کو جانا یا عمرہ کو جانا دراصل بغیر ہتھیار کے جانا ہے، احرام باندھ کر جائیں گے، عمرہ کی نیت سے جائیں گے. تو اب یہاں پر صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا ہے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ بغیر ہتھیار کے جانا ہے اور دشمن کے منہ میں جانا ہے. ابھی تک تو کیا تھا کہ 3 دفعہ دشمن پوری طرح سے کوشش کر چکا تھا، جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور جنگ خندق میں. تو دشمن تو یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا خاتمہ کرے اسی دشمن کے گھر میں یہ جانا چاہ رہے تھے. مکہ میں کون تھے آپ بتائیں؟ کوئی دوست تو نہیں رہتے تھے نا مسلمانوں کے، یہی سب لوگ تھے سرداران قریش، کفار مکہ. تو اب یہ مسلمانوں کو وہاں جانا، آپ خود سوچیں کہ کیا سچویشن ہوگی. تو ایک تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ جو بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہے وہ ساتھ چلے، اور اپنی اپنی جو تلواریں ہوں گی، یا جو کہا جاتا ہے کہ تلواریں بھی ساتھ نہیں لی تھی، جو چھوریاں ہوتی ہیں یا جو ایسی چیز انہوں نے ساتھ ملی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے جانوروں کو، جو کہ قربانی کے جانور انہوں نے ساتھ لیے تھے، اس کو ذبح کر سکیں عمرہ ہونے کے بعد. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان کیا اور اعلان عام کیا تھا، تو جو منافقین تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو دراصل دشمن کے گود میں جانا ہے، یہ دشمن کے گھر میں جانا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے. تو انہوں نے تو کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر وہ پیچھے رہ گئے، بلکہ ان کو تو یہ اندر سے خوشی ہو رہی تھی منافقین کو کہ اب یہ مسلمان جو جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، یہ واپس نہیں آئیں گے اپنے گھروں کو، کیونکہ یہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. دشمن کے گھر خود یہ جا رہے ہیں اور بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی موت، نعوذ باللہ اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام، اختلاف ہے کہ 1500 تھے یا 1400 تھے، بہرحال وہ جتنے بھی رہے ہوں، لیکن 1400 والی جو روایت ہے وہ زیادہ اوتھینٹک اور زیادہ صحیح ہے اور زیادہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 1400 یہ مسلمان تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا ارادہ کیا. اور ظاہر سی بات ہے جو صحابہ کرام تھے، خواتین تو بہت کم تھیں، زیادہ تر مرد حضرات تھے، تو ان کی بیویوں ہی نے ان کو تیار کر کے بھیجا ہوگا نا، ان کی بیویاں بھی جانتی ہوں گی، ان کے والدین بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو جا رہے ہیں سب لوگ عمرہ کے لیے، یہ دراصل دیکھا جائے تو ایک طرح سے جان ہتھیلی پر لے کر جا رہے ہیں. تب یہ لوگ عازم سفر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے نکلے. 70 قربانی کے اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ مکے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ عمرہ کر سکیں. مکے سے 15 میل کی دوری پر، یا بعض روایت کے مطابق 22 کلومیٹر کی دوری پر، ایک مقام ہے حدیبیہ، جو آج کل شمسہ جسے کہا جاتا ہے، اور بطن مکہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور چونکہ آپ عمرہ کے لیے آئے تھے، احرام بھی باندھے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے اب یہ گزر چکا تھا، جو میقات تھی گزر چکی تھی، آپ سب لوگ احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ نے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر کیوں بنایا؟ اس کی بھی ایک حکمت تھی. سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بردباری تھی، جو حکمت تھی، وہ ہمیں ہر واقعے کے پیچھے نظر آتی ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مکے میں بہت زیادہ باعزت سمجھے جاتے تھے. جیسے غالباً پہلے بھی شاید آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ اس زمانے میں مکہ کی جو عورتیں تھیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر، جو ریمنگ ورڈز ہوتے ہیں نا، جو نظم ہوتی ہے یا کوئی ترانے ہوتے ہیں جو بچوں کو مائیں جب سناتی ہیں، جو لوریاں سناتی ہیں، تو وہ عثمان کا نام لیا کرتی تھی رضی اللہ عنہ کا، کہ رحمان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عثمان ہے، اس طرح سے وہ کہتی تھی. بہرحال ایگزیکٹ مجھے جملہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اسی طرح کا جملہ تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ باعزت تھے، ان کا ایک مقام تھا، اسی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کو چنا، عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جا کر وہاں مکہ میں کہہ کر آئیں کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. جب عثمان رضی اللہ عنہ گئے مکہ میں، تو کچھ اس طرح سے غلط افواہیں یا خبر پھیل گئی کہ انہوں نے، اہل مکہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے. اب ظاہر سی بات تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ تو سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور کسی سفیر کو قتل کرنا یہ تو اس زمانے میں بھی جنگ کے جو اصول اور آداب ہیں اس کے خلاف تھا کہ کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، ورنہ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ کھلم کھلا دشمنی ہے سامنے والے پارٹی کے ساتھ. تو بہرحال جب یہ خبر ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، تو اس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل میں وہ بات آئے گی. اب اس کے بعد ان لوگوں نے گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا، اور اس میں کچھ شقیں تھیں جو صلح حدیبیہ ہوئی، اور وہ صلح حدیبیہ میں جو شقیں لکھی گئی تھیں تو وہ سب کی سب مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں. یہ بات صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزری، کہ ہم کیوں کمپرمائز کریں، ہم کیوں اس فلسطینی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس معاہدے میں مسلمانوں کے فائدے کی بظاہر کوئی بات نہیں نظر آ رہی تھی. ایسے ہی لگ رہا تھا کہ گویا کہ سب مسلمانوں کے خلاف اس میں باتیں لکھی گئی ہیں. ہاں یہ بات تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی، اس سے دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوا مسلمانوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر صحابہ کرام کے مشورے کے اس شک پر فوراً دستخط کر دی. دستخط کے معنی مراد یہ کہ آپ نے اس کو اپروو کر دیا، کیونکہ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور آپ کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا. اس معاہدے پر آپ نے سمجھے اپنی مہر ثبت کر دی کہ آپ اس پر ایگری ہیں اس معاہدے پر. تو اس پر صحابہ کرام کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ابھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے کہ ہم تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، مرنے مارنے پر آمادہ ہیں. لیکن اس طرح سے جب یہ سائن کر دی گئی تو اس میں تو پہلے ہی امن کا معاہدہ لکھا جا چکا کہ اب 10 سال جنگ بند رہے گی. اور ان لوگوں نے اس میں کہا تھا کہ آپ لوگ ابھی بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں، اور اگلے سال آپ عمرہ کر کے آئیں. 3 دن تک آپ لوگ، آپ کو اجازت ہے کہ 3 دن ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ لوگ عمرہ کر لیجئے گا اور بغیر کسی ہتھیار کے آئیں گے. صرف ایک تلوار ہوگی ساتھ میں جو نیام کے اندر ہوگی، یعنی اندر رکھی ہوئی ہوگی، تلوار ہاتھ میں نکلی ہوئی نہیں ہوگی. اور ان لوگوں نے ایسے کیا بھی تھا کہ اگلے سال وہ لوگ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو مکہ خالی کر دیا تھا ان لوگوں نے. ایک طرح سے مکہ انہوں نے خالی جو کیا تھا اس میں بھی ان کی حکمت عملی یہ تھی قریش کی کہ دوسرے لوگ ہم پر آبجیکشن نہ اٹھائیں کہ یہ مسلمان جو تمہارے دشمن ہیں اور جن سے تم 3 دفعہ جنگ کرنے جا چکے ہو، اب یہ تمہارے سامنے موجود ہے تو تم نے ان کو ختم کیوں نہیں کیا، تم نے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کیا، تم ان پر حملہ کر کے ان کو مغلوب کر سکتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم مکہ ہی خالی کر دیتے ہیں. اور دوسری آپ دیکھیں کہ دوسری طرف مسلمانوں کی وفاداری آپ دیکھیں، اور امانتداری اور دیانتداری آپ دیکھیں کہ مکہ اس وقت پورا خالی تھا، لیکن مسلمان 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا اور واپس چلے گئے. اگر مسلمان چاہتے تو اسی وقت جو ہے کعبۃ اللہ پر، کعبۃ اللہ کے پاس وہ لوگ تھے اور مکہ کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یعنی وعدے کی پاسداری جو تھی یہ مسلمانوں نے نبھائی. پھر یہ جو سورہ فتح ہے اس کے تھوڑے سے ہم فضائل دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈیٹیل ہے یہ تو دھیرے دھیرے آتی رہے گی، ساری ڈیٹیل ہم اس کو ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح دراصل دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب تھی. زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، اور غالباً اسی سفر کا ذکر ہے واللہ اعلم. عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیونکہ اسی سفر میں جو مکے سے مدینہ واپسی کا سفر تھا اسی میں سورہ فتح نازل ہوئی. تو اس سفر میں عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. رات کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ سے افسوس کرتے ہوئے کہا، سکلت ام عمر، عمر کی ماں اسے گم کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے 3 مرتبہ سوال کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا. مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے. ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میں نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو مجھے پکار رہا تھا. میں نے کہا، مجھے تو خدشہ تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے فرمایا، لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت الشمس علی ثم قرأ ان فتحنا لک فتحا مبینا. آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الفتح، حدیث نمبر 4553 ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سورت کی اہمیت کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبوب تھی، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے محبوب تھی. اور یہ بیک وقت ایک ہی، یعنی ایک ہی دفعہ یہ سورت نازل ہوئی. جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور اس کو فتح قرار دیا جبکہ بظاہر کوئی فتح نہیں لگ رہی تھی، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ایک طرح سے سکینت تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ مسلمان اس وقت اسی طرح سے واپس آ گئے اور لڑائی نہیں کی. اگر اس وقت وہاں لڑائی ہو جاتی تو وہ کامیابی مسلمانوں کو نہ حاصل ہوتی جو کہ فتح مکہ کے وقت ہوئی تھی. اب آئیے دیکھتے ہیں، گاہے بگاہے ہم لوگ ڈیٹیل پڑھتے چلے جائیں گے جو واقعات اس سورت سے ریلیٹڈ ہیں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ سیرت کتنی ضروری ہے، یعنی قرآن سمجھنے کے لیے سیرت کے جو فائدے ہیں، الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ بغیر سیرت کے قرآن سمجھ نہیں سکتے. قرآن کے لیے سیرت النبی لازم و ملزم ہے اور سیرت النبی کے لیے قرآن لازم و ملزم ہے. دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جنہوں نے سیرت کو صرف قرآن سے ریلیٹ کیا، یعنی قرآن سے انہوں نے سیرت کے واقعات اخذ کیے ہیں. اور سیرت کے سب سے بڑا جو اوتھینٹک سورس ہے سیرت کا، وہ دراصل قرآن ہی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ واقعات. تو ایک طرح سے سیرت کو قرآن دراصل سپورٹ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. سبحان اللہ. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پھر وہی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا جب یہ سورت نازل ہوئی. پہلی بات تو ہم تھوڑا سا فتح کو دیکھ لیتے ہیں. فتح، باب فتح اردو میں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، فتح فعلا کے وزن پر. تو فتح کے معنی وکٹری ہوتے ہیں، جیت. فتح کیا ہوتی ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یا جیت کسے کہتے ہیں، واٹ از وکٹری. تو اگر ہم قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو فتح ہمیں کوئی اور چیز نظر آتی ہے، اور اگر ہم دنیاوی لوگوں کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں یا تصور کریں کہ آپ کسی سفر پر جا رہے ہوں، آپ بس میں یا ٹرین میں یا پلین میں بیٹھے ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت کوئی ایک جھیل ہے یا سمندر کا کنارہ ہے یا جو بھی ہے، بہرحال پانی ہے، اور اس میں بیچ میں ایک بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہے. اس گھر کو دیکھتے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت گھر ہے، اس میں بہت خوبصورت بیک یارڈ ہے، سامنے بہت اچھی روش ہے، بہت خوبصورت. اس گھر کے اوپر سے جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے. سب کچھ جو ہم امیجن کر سکتے ہوں ایک خوبصورت گھر میں یا ایک مکمل گھر میں، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی روش بنی ہے، بہت خوبصورت سا راستہ ہے جو یہاں سے، یعنی سمندر کے بیچ سے جا رہا ہے، اس گھر تک لے جا رہا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اس کے اندر، اس گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہاں سے راستے سے جا رہا ہے، جو کہ صاحب گھر ہے. آپ کے دل میں کیا تصور آئے گا؟ آپ کیا کہیں گے اس شخص کو جو اس گھر میں داخل ہو رہا ہے، جو اس گھر کا مالک ہے؟ اور نو ڈاؤٹ وہ گھر بہت خوبصورت ہے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اور مکمل ہے. اس میں ہر چیز، ہر فیسلٹی، ہر سہولت موجود ہے. تو آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ نارملی آپ سوچیں، نارملی دیکھیں آپ اس کو، کہ جس کے پاس اتنا بہترین گھر ہو، آپ کو فوراً دیکھ کر اس شخص کو کیا خیال آئے گا، یا آپ کیا کہیں گے اس شخص کو کہ یہ شخص کامیاب ہے یا ناکام؟ کیا کہیں گے آپ؟ کامیاب کہیں گے نا؟ جی صحیح ہے، کامیاب کہیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں، گریجویشن سیریمنی ہے، اور ان والدین کے بچے اپنا وہ ایک جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جو آنر رول ہوتا ہے، وہ ان کو دیا جا رہا ہے. گریجویشن سیریمنی میں یہی ہوتا ہے نا، جب ڈگری ملتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں. بہرحال والدین بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو، اس نے بہت بہترین کارکردگی دکھائی اور وہ فرسٹ ونر رہا، سمجھے فرسٹ پرائز اس نے حاصل کیا، اس کو ڈگری دی گئی، اس کو وہ آنر دیا گیا. اور اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ یہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بچپن سے محنت کی، ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ والدین یا وہ اولاد جس کو ڈگری ملی ہے کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ کامیاب کہیں گے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فیملی ہے اور ان کے بچے ہیں، سب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں بہت خوش و خرم ہیں، بہت مالدار گھرانوں میں گئی ہیں، بیٹے اپنی جگہ بہترین جاب پر لگے ہوئے ہیں، بہترین گھر کے وہ لوگ مالک ہیں اور خوش باش زندگی گزار رہے ہیں، کہیں کوئی غم اور کسی پریشانی کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. آپ ان کو بھی دیکھ کر کیا کہیں گے کہ واہ کتنے ناکام ہیں یا کامیاب ہیں؟ کامیابی کہیں گے نا. جی اب آپ چلتے ہیں راستے میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے راستے پر بیٹھ کر، وہ یا تو لوگوں سے کچھ مانگ رہا ہے یا بس راستے میں بیٹھا ہے کیونکہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے. اس کا لباس جو ہے انتہائی خراب بدبودار، ہو سکتا ہے اس نے بہت دنوں سے بدلا بھی نہ ہو، اسے چینج نہ کیا ہو، اور اس کے پاس بظاہر کوئی چیز بھی آپ کو ایسی نہیں نظر آ رہی ہے. مٹی میں اور گرد میں اٹا پٹا ہے وہ، اور یعنی اس کو دیکھ کر آپ وہاں رکنا بھی گوارا نہ کریں اسمیل کی وجہ سے. آپ ایسے شخص کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ کامیاب یا ناکام؟ کامیاب کہیں گے؟ نہیں نا. کیا کہیں گے پھر؟ ناکام. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ویو ہے، جو ہماری نظر ہے، وہ صرف سامنے کی حد تک جاتی ہے. ہم نے جو کامیابی کے اور ناکامی کے جو معیار بنائے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، بالکل مختلف ہیں، بالکل الگ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں جو کامیابی کا معیار دیتے ہیں، جو ہمیں سکھائی گئی ہے بات، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے دین اسلام میں، کہ کامیابی اور ناکامی، اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو نہیں کہا جائے گا. اب آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، ایک منٹ کے لیے غور کریں. ایک اور مثال آپ کو دی جا رہی ہے. بہت ہی بہترین ایک شاندار محل ہے، اور اس محل کا مالک بھی بہت زیادہ پاورفل ہے. ہر طرح سے اس کے ہاتھ میں پوری طرح سے سب کچھ پاور ہے. اس کو سب لوگ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اس کے حکم کے آگے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا. پورا ملک اس کا ہے، پوری بادشاہت اس کی ہے. اتنے بڑے ملک کا وہ مالک ہے، یہ بادشاہ ہے. رعایا اس کی بات سنتی ہے، اور بہت کچھ ہے اس کے پاس. ایک بڑا جو ہے وہ ایک بڑی تہذیب اور تمدن کا وہ مالک ہے. اب ایسے شخص کو آپ کامیاب کہیں گے، لیکن اس شخص کا نام ہے، پہلے نام سن لیجئے، فرعون. تو آپ کیا کہیں گے، کامیاب ہے یا ناکام ہے فرعون کا نام سن کر؟ فرعون کا نام سن کر تو ہر کوئی کہے گا نا، کیونکہ دنیا میں جو دیکھا جائے تو جس کے پاس سب سے زیادہ پاور تھا، سب سے زیادہ اس کے پاس جو اس نے حکومت کی دولت تھی، اس کا ایک کلچر تھا، ایک نیشن تھی اس کی، سب کچھ تھا اس کے پاس. اپنے آپ اس نے انا ربکم الاعلی بھی کہا اور کہلوایا لوگوں سے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسے فیل پرسن کہا جائے گا. یہ فیل ہو گیا، کوئی کامیابی اسے نہیں ملی، اور وہ تو ظلم کا سمبول سمجھا جاتا ہے فرعون. تو یہ جو ہمارا معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا، بالکل ڈفرینٹ ہے. دراصل ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ہمیں جو ہمارا نقطہ نظر ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا، وہ بدلنا ہوگا. اگر ہم نے اپنی آنکھوں پر کچھ اور کلر کے گلاسز لگا رکھے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ جو کامیابی کے معیار ہم اپنی آنکھوں پر جو ہم نے گلاس لگایا ہوا ہے نا کامیابی کا، وہ دراصل ہم نے بہت ہی غلط رنگ کا چشمہ پہن دیا ہے. وہ چشمہ ہمیں وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دراصل میں حقیقی تصویر کچھ اور ہے، حقیقی کامیابی کچھ اور ہے. قرآن اور سنت کے تناظر میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کامیاب کون ہے. کامیاب تو بلال ہیں، خباب ہیں، صہیب ہیں رضی اللہ عنہم. بھلے ہی دنیا والوں کی نظر میں وہ لوگ، بلال رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ان کا رنگ کم تھا، کالے تھے، حبشی تھے، غلام تھے. ہو سکتا ہے ان کا پروناؤنسیشن بھی صحیح نہ ہو، ان کو صحیح سے بات کرتے نہ آتی ہو، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. خباب رضی اللہ عنہ بہت کمزور طبقے کے تھے، اور نہ ان کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت، نہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ کامیاب تھے. تو ہم جو ہے قرآن اور سنت کی عینک لگائیں اپنی آنکھوں کو، قرآن اور سنت کے گلاسز ہم اپنے آنکھوں پر چڑھائیں، اور پھر اس کی تناظر میں دیکھیں کہ کامیابی کیا ہوتی ہے. یہاں پر بظاہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، چونکہ وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی ہمارے جیسے جذبات تھے، صحابہ کرام انسان تھے، ہیومن بینگ تھے، ہم سمجھتے کہ صحابہ کرام کچھ اور ہی قسم کی مخلوق تھے اور کوئی اور دنیا سے آئے تھے، تو نہیں، یہ غلط فہمی ہے ہماری. ہمارے جیسے وہ جذبات رکھتے تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو ان کی تربیت ہوئی تھی، تو ماشاءاللہ وہ ایک بہت اعلیٰ کردار کے مالک بن گئے. تو جب یہ سورت نازل ہوئی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو واضح کھلی فتح نصیب فرمائی، عطا کی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت حیران ہوئے اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی صورت میں کہتے کہ اچھا کیا یہ فتح ہے، یا یقین ہی نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یقین دہانی کے لیے کہ کیا واقعی میں یہ فتح ہے، کہ ہم کو تو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اتنی بری طریقے سے مکہ والوں نے ہمارے ساتھ بیہیو کیا کہ ہمارے خلاف ہی شرطیں منوائیں اور ہم سے اس پر اپروو بھی کروایا. اور یہ جو شرائط تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے، جو حدیبیہ کا مقام ہے، اور 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احرام پہنے ہوئے تھے، حالت احرام میں تھے، اور پوری ہسٹری میں ابھی تک آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کفار مکہ نے کبھی کسی حاجیوں کو روکا ہو، اور انہوں نے حاجیوں کو روکا تھا، اگر وہ حملہ کرتے حاجیوں پر تو یہ ان کے لیے دیکھا رہے تو پورا عرب ان کا دشمن بن جاتا تھا. انہوں نے حملہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو ہے یہ بات چیت کرنا گوارا کر لی. اور دراصل یہ بات چیت بھی ایک طرح سے بہت بڑی جیت تھی مسلمانوں کے لیے، بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ معاہدہ کس سے کیا جاتا ہے، بات چیت کس سے کی جاتی ہے، جو ہمارے برابر کی ٹکر رکھتے ہوں، واقعی میں جن کے کچھ حقوق ہوں. ابھی تک وہ مسلمانوں کو کیا سمجھ رہے تھے، وہ کوئی حقوق ہی نہیں دے رہے تھے مسلمانوں کو، وہ اپنی ٹکر کا سمجھ ہی نہیں رہے تھے. وہ تو ابھی تک یہ گمان لیے ہوئے تھے دل میں کہ یہ تو بس چند نوجوانوں کی ٹولی ہے، اور ان کو تو ہم یوں چٹکیوں میں ہم ان کو ختم کر دیں گے. تو اب جب یہ معاہدہ ہوا، تو معاہدے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب وہ مسلمانوں کو کچھ سمجھے ہیں، مسلمانوں کی بھی کوئی حیثیت ہے ان کے سامنے، کم از کم اب انہوں نے اتنا مان لیا کہ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے ڈیلنگ کی مسلمانوں سے اور یہ معاہدہ لکھا. اور معاہدے میں کیا تھا، جب سب صحابہ کرام ساتھ میں تھے اور علی رضی اللہ عنہ وہ معاہدہ لکھ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، جب پہلے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر مل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لی اور اپنا ہاتھ رکھ کر ایک دوسرا ہاتھ اپنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ رکھا کہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو صحابہ کرام عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو بھیجا ڈیلنگ کے لیے، ادھر سے بھی آخرکار کچھ ایسے سفارتکار آئے، ایسے سفیر آئے جو ڈیلنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ شرائط اپنی طرف سے منظور کروائیں، اور شرائط کیا تھی کہ آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کریں گے، یعنی امن اور صلح کے ساتھ رہیں گے، جنگ نہیں ہوگی. پھر جو قبیلے ہیں ان کو عام اجازت ہوگی کہ وہ جس فریق کے بھی حلیف بننا چاہیں، دوست بننا چاہیں، وہ بن سکتے ہیں. اور یہ جو سیکنڈ والا جو شرک ہے، یہی فتح مکہ کا سمجھے پیش خیمہ ثابت ہوئی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی دراصل مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے جیت چھپی ہوئی تھی. تیسرا پوائنٹ تھا کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ جاتا ہے، تو مسلمان اس کو رکھنے کے مجاز نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو واپس کر دینا پڑے گا. کوئی مسلمان اگر مدینہ سے مکہ جاتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے، سوچیں ذرا. پھر چوتھی شرط تھی کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اور آئندہ سال وہ تلواریں نیام میں ڈالے ہوئے آئیں گے. 3 دن تک ان کے لیے شہر خالی کر دیا جائے گا اور انہیں مکہ میں رہنے اور عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. اب آپ سوچیں ذرا کہ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ ساری جو شرائط تھی دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے خلاف میں جا رہی تھی. تو صحابہ کرام حیران تھے. ہم جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین، ہمارا اسلام حق پر نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، سب صحیح بات ہے، لیکن یہ آپ کی دراصل وہ حکمت عملی تھی جس کا فائدہ بعد میں مسلمانوں کو خود محسوس ہوا. اور اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ، برا بن عازب، یہ تینوں صحابہ، ان سے جو حدیث مروی ہیں ایک ہی معنی اور مفہوم کی حدیث مروی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ فتح مکہ کو فتح مکہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. کہ لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے تھے اصلی فتح، لیکن ہم صلح حدیبیہ کو اصل فتح سمجھتے تھے. یہ حکمت عملی تھی. دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کمپرمائز کیا، جو آپ تیار ہو گئے اس صلح کے لیے، جو آپ نے سائن کرنے کا ارادہ کر لیا. جب علی رضی اللہ عنہ، یہ ابھی صرف زبانی بات چیت طے ہوئی تھی، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، ابھی زبانی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، بیڑیاں پہنے ہوئے گھسٹتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے کہ اے مسلمانوں، میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ تم مجھے ساتھ لے کر نہیں چلو گے، مجھے انہی ظالموں کے حوالے کر دو گے؟ اور اس پر تو صحابہ کرام اور مشتعل ہو گئے ان کو دیکھ کر. عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت جو ابو جندل رضی اللہ عنہ کا جو باپ تھا سہیل بن عمر، وہ کہنے لگا کہ نہیں، معاہدے کی روح سے یہاں سے کوئی آپ کے ساتھ واپس نہیں جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے، ابو جندل کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے. اس نے کہا کہ نہیں، اور کہا تھا کہ سہیل بن عمر نے اپنے بیٹے نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا اور واپس بھیج دیا مکہ، اور وہ چیختے رہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں، کیا تم مجھے ساتھ نہیں لے کر چلو گے؟ اب آپ سوچے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا، کیا کچھ ان کا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ اپنے ایک مسلمان ساتھی کی وہ یہ حالت دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ ابھی معاہدہ لکھا ہی نہیں گیا، اور اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں کو اس طرح سے فورس کیا جا رہا ہے. اور اسی بنا پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ ایسی توہین آمیز صلح فتح مبین کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو مان لیا، منظور کر لیا. تو جب یہ شرائط پر اللہ کے رسول نے رضامندی دے دی، تو عمر رضی اللہ عنہ بہت بے چین ہو گئے. جب آپ نے مشرکین مکہ سے صلح کی، تو عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں اور ایسے ہی مدینے کو چلے جائیں جب تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے؟ آپ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، رسول میں ہوں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہ کرے گا. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں لوٹ گئے، لیکن قرار نہ آیا. تو پھر ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور اس وقت پھر سورہ فتح نازل ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس بات پر ہمیشہ زندگی بھر افسوس کرتے رہے. تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت دوہرا دوہرا کر خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے. اور یہ پوری تفسیر دراصل بخاری میں موجود ہے، کتاب التفسیر اور کتاب المغازی باب عمرہ قضا میں. ایک ابو جندل رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں ہوا، جب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں اور یہ شرائط منظور کر لی گئیں اور وہ معاہدہ لکھا جا چکا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے بال منڈوا لو، یعنی حلق کر لو، اور احرام اتار دو اور جانور قربان کر دو. لیکن کوئی صحابی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا، پہلی بار، ورنہ ہر دفعہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ کہتے اور صحابہ کرام اس کے لیے فوراً لبیک کہتے، لپک پڑتے اس کام کو کرنے کے لیے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ کہا، تب بھی صحابہ نے نہیں مانا. آپ ناراض ہو کر خیمے میں چلے گئے، اور اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی سفر کے لیے نکلتے تو قرآن ڈالا کرتے. اس دفعہ سفر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے نام کا قرآن آیا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت معاملہ فہم، بہت ذہین اور بہت سمجھدار تھیں، اور ایک طرح سے فقیہ بھی تھیں. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریے کہ آپ خود اپنا سر منڈوا لیجیے اور جانور ذبح کر دیجیے، آپ کو دیکھ کر ضرور عمل کر لیں گے. یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا مثبت پہلو انہوں نے بتایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ رہی تھی کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا اور آپ ناراض تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ نے اپنا سر منڈوایا، جانور ذبح کیا، تو آپ کو دیکھا دیکھی تمام صحابہ کرام نے اٹھ کر اپنے جانور ذبح کیے اور اپنے سر بھی منڈوا لیے. اور ایک بات آپ سوچنا کہ چلیں امیجن کریں، ہم لوگ تو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں نا، تو انڈیا پاکستان سے جو ہماری فلائٹ ہوتی ہے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے جدہ کے لیے، 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے زیادہ سے زیادہ، یا 4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. جو لوگ امریکہ سے آتے ہیں ان کی فلائٹ وہاں سے تقریباً 16 یا 18 گھنٹے کی ہوتی ہے. سوچیں ذرا، 16 یا 18 گھنٹے کا سفر کر کے آنا، اور غالباً شاید ایک یا دو جگہ انہیں فلائٹ چینج بھی کرنی پڑتی ہے، کتنی لمبی فلائٹ تو مسلسل نہیں چل سکتی نا، 18 گھنٹے تو نہیں چل سکتی، تو فلائٹ چینج بھی کرنا ہوتی ہے انہیں. 18 گھنٹے کا سفر کر کے کوئی آئے، اس نے حج کا پیکیج لیا ہو، اور اس کے لیے کیونکہ جب 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو آپ خود سوچیں کہ اسے کتنی بڑی جو ہے زیادہ اماؤنٹ پے کرنی پڑی ہوگی اس ٹکٹ کے لیے۔ جو ہم انڈیا پاکستان سے آتے ہیں تو انڈیا میں غالباً ایک سفر کے لیے نہیں ہے، ایک حاجی کے لیے، مسافر کے لیے شاید 4 لاکھ روپیے ہیں حج کے لیے اگر وہ اچھا پیکیج لیتا ہے تو۔ اب جو 18 گھنٹے کی فلائٹ سے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان کا کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ اب حج کا پیکیج لے کر آپ آئے ہیں، آپ احرام باندھے ہیں، 18 گھنٹے سے آپ مسلسل سفر میں ہیں، اتنا سارا آپ نے پیسے خرچ کیے، اور پھر وہاں پہنچ کر جب جیسے آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، گو بیک، جاؤ واپس، اب کیا حالت ہوں گی آپ کی، آپ بتائیں۔ آپ سامنے والے کو کہیں گے کہ آپ ہوش میں تو ہے نا، آپ نارمل تو ہے نا، اب نارمل تو نہیں ہو گئے، یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس حج کا پیکیج موجود ہے، میرے پاس حج کا پروانہ موجود ہے، میں احرام پہنے ہوئے ہوں، میں اتنا پیسہ خرچ کر کے آیا ہوں، میں 18 گھنٹے کی فلائٹ سے آیا ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سامنے والا آپ سے کہے کہ نہیں نہیں واپس جاؤ، واپس جاؤ، حج نہیں کر سکتے آپ، اگلے سال آنا، چلے جاؤ، کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی انسان تھے، وہ بھی ہمارے جیسے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میقات پر، ہر دفعہ کا تجربہ ہے میقات پر کہ وہاں پر خواتین لٹرلی رو رہی ہوتی ہیں، لٹرلی حیض آ جاتا ہے تو وہ باقاعدہ رونے بیٹھ جاتی ہیں خواتین کہ ہم آئے تھے اتنی دور سے سفر کر کے عمرہ کے لیے آئے ہیں اور عین وقت پر حیض آ گیا ہے، جبکہ یہ تو کوئی ایسا یعنی کس نے روکا نہیں آپ کو، یہ تو شرعی عذر ہے، اس کے لیے آپ سے کوئی اس طرح کی پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام جو وہاں کے رہنے والے، مکہ ہی کے رہنے والے، وہیں پلے بڑھے، وہیں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول ان کے ساتھ ہیں، کئی سال کے بعد یعنی 6 سال گزر چکے تھے، ان کو 5 سال تو ہو چکے تھے، 5 سال کے بعد اپنے شہر میں آتے ہیں، اپنے ہی شہر میں جہاں پر کسی کو عمرہ کرنے پر پابندی نہیں ہے، یہ صحابہ کرام پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ چاہے تم احرام پہنے ہوئے ہو، چاہے تم قربانی کا جانور ساتھ لائے ہو، چاہے تم سفر کر کے آئے ہو، واپس جاؤ، اگلے سال آنا۔ ایک مثال کے طور پر سمجھیں، کیا صحابہ کرام بائی ایئر آئے تھے، فلائٹ سے آئے تھے وہ لوگ، کوئی ٹرین کوئی بس سے آئے تھے، کیسے آئے تھے آپ بتائیں؟ صحابہ کرام کیسے سفر کر کے آئے تھے مدینہ سے مکہ؟ اگر آج آپ بس سے سفر کرتے نا مکہ سے مدینہ، 6 گھنٹے، کم سے کم 6 گھنٹے لگتے ہیں، سوچیں ذرا، 6 گھنٹے تو بس سے سفر ہے مکہ سے مدینہ کا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کی سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں، جو بھی کچھ سفر میں صعوبتیں ان کو پیش آئی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کا کلیجہ مار کر جانا پڑتا تھا، سفر معمولی سفر نہیں ہوا کرتا تھا، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرنی پڑتی تھی، نہ پانی ہے راستے میں، اور اس سفر میں کئی معجزات بھی پیش آئے کہ جب ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وضو کرنا چاہتے تھے لیکن حدیبیہ ہی میں جب یہ ٹھہرے رہے تو وہاں پانی کی قلت پیش آ گئی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھاگل تھی، اس میں پانی تھا، صحابہ کرام آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سخت پیاسے ہو گئے ہیں اور ان کے پاس پانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چھاگل سے وضو کر رہے تھے اور جب لوگ آپ کے پاس آئے، جب آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، بس یہی جو آپ کے ہاتھ میں جو چھاگل ہے اسی میں جو پانی ہے بس وہ ہے، تو یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ اس چھاگل میں رکھ دیا، چھاگل میں تو جو پانی کی آج کل بوٹل ہوتی ہے نا جس میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے، تو اس زمانے میں اسپیشل پانی کے لیے اس طرح کی چھاگل بنائی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاگل میں ہاتھ رکھ دیا، آپ کی انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح بہنے لگا، سبحان اللہ، چنانچہ ہم سب لوگوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ راوی کہتے ہیں، یعنی جو جابر رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے جب وہ حدیث بیان کرنے والے نے پوچھا تو وہ جابر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اس آدمی نے پوچھا کہ تم اس دن کتنے آدمی تھے، تو جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو بھی وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا اور ہم صرف 1500 آدمی تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک اور جو واقعہ ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 سے زیادہ آدمی تھے، جب ایک کنویں پر اترے اور اس کا سارا پانی کھینچ ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ پانی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ آپ کنویں پر تشریف لا کر اس کی منڈیر پر بیٹھے اور فرمایا اس کے پانی کا ایک ڈول لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب اس میں ڈال دیا اور اللہ سے دعا کی، پھر فرمایا سات بھر اس سے پانی نہ نکالنا، یعنی ایک لمحہ اس سے پانی نہ نکالنا، اس کے بعد اس کنویں کے پانی سے آدمیوں نے اپنے آپ کو اور سب جانوروں کو سیراب کر لیا، پھر وہاں سے چل کھڑے ہوئے، سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات جو ہے اس طرح کے جو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رونما ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ نہیں ایسا ہوتا تھا. ہر دفعہ ایسا نہیں ہو کہ جب بھی بھوکے پیاسے لوگ ہوں اور وہ ان کے لیے اس طرح سے کھانا فراہم کر دیا جائے. روز روز نہیں ہوتا تھا اس طرح سے. اور پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا. کیونکہ جو آگے والی جو آیت ابھی ہم نے جو سیکنڈ آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سے کوئی ایسی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی آپ سے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کہا گیا کہ لیغفر لک, معاف کر دیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ بعد میں ہوا آپ کی غلطیوں میں سے جو بھی, اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کوئی حکم دیتے تو ایسے کاموں کا دیتے جنہیں وہ آسانی سے کر سکتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے, ہم آپ جیسے نہیں, آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں. اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے اور غصے کے اثر آپ کے چہرے پر نمودار ہو جاتے اور فرماتے, سن لو, تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اسے جاننے والا میں ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ جو لیغفر لک یہ جو آیت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک آیت ایسی اتری ہے جو مجھے زمین کی ساری دولت سے پیاری ہے. صحابہ کرام کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو وضاحت فرما دی, مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر جو دوسری آیت ہے وہ نازل ہوئی مسلمانوں کی یعنی مومنین کے بارے میں, جو اگلی آیت ہے ہم پڑھیں گے بعد میں جس کو آگے, جو آیت نمبر 5 میں جس کا ذکر آیا ہے. اسی بنا پر شکر گزاری کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے. تہجد میں آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں تڑپ جاتے, اور ایک روایت میں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں. یہی آیت کی بنا پر کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ. تو آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو آپ نے جواب دیا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم آخری عمر میں تھوڑا سا فربا ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے. جب رکو کا وقت آتا تو کھڑے ہو کر کچھ قرات فرماتے پھر رکو کرتے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ شکر گزاری کے لیے یعنی نعمت کی شکر گزاری کے لیے مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا, اور یہ جو اللہ سبحان تعالیٰ نے آپ کی جو بھی ہو سکتا ہے ہم نہیں جانتے واللہ عالم, کہ یہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف کرے. اب اس کے اوپر اسکالرس نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن ہو سکتا ہے جو چھوٹی موٹی ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں جو کہ نیکی سے دور کی ہوں, سمجھے نیکی نہ ہو, کیونکہ ہم انبیاء کرام کے لیے غلطی یا خطا کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں سے معاف کرے اور درگزر فرمائے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اف اللہ ان کلیم عظیم تلحم, اللہ آپ کو معاف فرمائے, آپ نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دے دی, جہاد سے رخصت کیوں دے دی؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے, اور یہ آپ کی خود کی تو کوئی ذاتی غلطی نہیں تھی, یہ تو دراصل آپ کی نرمی تھی, آپ کی رحم دلی تھی کہ جو آپ کے پاس آتا آپ اس کو اسی طرح سے چھوٹ دے دیتے کہ منافقین آتے اور کہتے کہ ہم نہیں چل سکتے جہاد پر, آپ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ. تو یہ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کچھ اگر شمار ہوتی ہے اس میں بشری تقاضے کے تحت, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب معاف فرما دیے, اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے. سبحان اللہ. تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور یہ حدیث سے جو ابھی ہم نے پڑھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لیغفر لک, یہ آیت ایسی اتری ہے جو مجھے ساری زمین کی دولت سے پیاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کی تمام جو بھی اگر کچھ نیکیوں میں کمی بیشی بھی ہو گئی تو ان سب کو معاف کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو اس کو فتح مبین کہا گیا. تو وکٹری کیا ہوتی ہے؟ بظاہر ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہی فتح نہیں ہوتی ہے, بظاہر جو کامیابی نظر آ رہی ہے وہی کامیابی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کامیابی کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اس میں بشارت دی گئی, تو ابھی تو مسلمان اس وہاں سے لوٹ گئے مکہ سے, عمرہ بھی نہ کر سکے یعنی حج بھی نہ کر سکے, اس وقت کا سمجھے حج سمجھ لے وہ, تو عمرہ بھی نہ کر سکے, اپنے جانوروں کو ان کو ویسے ہی ذبح کر دینا پڑا, اور بغیر عمرہ کیے وہ اس سرزمین سے واپس آئے جو ان کی اپنی خود کی سرزمین تھی. لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ یعنی 7 ہجری میں مسلمانوں نے پھر اگلے سال عمرہ قضا یعنی وہ عمرہ کیا، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی جس کی بنا پر تمام اس کے اطراف کے جو لوگ تھے وہاں کے ان سب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، جنگ تو نہیں ہوئی لیکن جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گئے، پھر اس کے بعد جو خلافت راشدہ میں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق اور شام فتح ہوا یا اس کی طرف پیش قدمی ہوئی سمجھے، پوری طرح سے فتح تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اردن، حمص، مدائن، بیت المقدس، خوزستان، اصفہان، مصر، اسکندریہ، حمدان، لیبیا، آذربائیجان، آرمینیا، خراسان، فارس اور کرمان، یہ سب 23 ہجری میں یہ تمام علاقے فتح ہو گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا کی یہ عملی تعبیر تھی، جو خوشخبری دی گئی تھی اس کی عملی تعبیر تھی یہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو فتح پر فتح جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا گیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں ڈٹے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دل سے مانتے ہیں، ان کے لیے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے اور بشارت ہی بشارت ہے۔ اور خصوصاً یہ سورت آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے یہ سورت۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت کیا تھا آپ دیکھیں، جو مدینہ میں مسلمان تھے نہ وہ سیاسی طور پر کمزور تھے نہ معاشی طور پر کمزور تھے، کوئی ان کے پاس ایسی کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے، ان کی کوئی حیثیت، کوئی ان کے پاس ایسی سرداریاں نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ بغیر کسی ایسے ظاہری ساز و سامان کے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے مسلمانوں نے سبحان اللہ کتنی فتوحات حاصل کی۔ تو انسان کے یعنی ساز و سامان ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور ہر قسم کی فیسلٹیز حاصل کر لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بعض آج ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جو بڑے بڑے سپر پاورز ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے اویلیبل، وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، اور بظاہر مسلمان آج مغلوب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سچویشن سیم ہے۔ ہاں، صرف فرق اس بات کا ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کا ایمان تھا آج وہ ایمان ہم میں نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے اندر ویسا ہی ایمان، ویسی ہی استقامت اور اس طرح کی جو حکمت عملی اگر ہم آج اختیار کریں تو یقین جانے کہ آج بھی ہمیں فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے صبر سے کام لینا ہے، پہلے درگزر سے کام لینا ہے، دشمن کی حکمت عملی کو سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو معاہدے پر دستخط کر دیں، جو آپ نے ایگری کر لیا، ان تمام شرائط سے آپ ان پر راضی ہو گئے، تو یہ کتنی بڑی حکمت عملی تھی کہ آج بظاہر یعنی جب ہمارے پاس طاقت نہ ہو تو اس وقت سامنے والے کی بات مان لینا یہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اسی میں جیت چھپی ہوتی ہے دیکھا جائے تو۔ بظاہر کفار مکہ اس وقت خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو ڈیفیٹ کر دیا، ہماری شرطیں منوا لی، لیکن یہی شرطیں ان کے لیے شکست کا باعث بنی۔ تو بظاہر آج اگر ہم کہیں کمپرمائز کرتے ہیں، آپ دیکھیں عقیدے میں کمپرمائز نہیں کیا جائے گا، عقیدے میں اور فرائض میں کہیں کمپرمائز نہیں ہے، لیکن جو دوسری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اگر غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رہنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ لین دین ہے، ہمارے معاملات ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ فوراً یہ نکل کر کھڑے نہیں ہو جاتے اپنا سینہ تان کر کہ میں بس جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، جہاد کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جب حکمت عملی سے اور امن و امان سے پرامن طریقے سے کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسلام جنگ کو پروموٹ نہیں کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ زبردستی بس میدان جنگ میں کود پڑو، نہیں، بلکہ اس سے پہلے کوشش کرو بات چیت سے، صلح سے اگر معاملہ طے ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور جب کوئی چارہ نہ رہے آخر میں، کوئی چارے کار نہ ہو، تو اس صورت میں پھر جنگ کی جائے گی۔ تو یہ فتح مبین تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتحنا لکا فتحا مبینا کہا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود اس کو فتح مبین فرماتا ہے۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فتح کیا ہوتی ہے۔ بظاہر جو ہمیں کامیاب لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، ہاں بظاہر ہو سکتے ہیں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے، متقی شخص ہے، اس کے پاس کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی خوبصورت گھر نہیں ہے، کوئی خوبصورت گاڑی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس سہولیات نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ حلال کا بہت پابند ہے، حرام سے دور رہتا ہے، وہ سود کے چکروں میں نہیں پڑتا، چھوٹے موٹے گھر میں رہتا ہے، خستہ حال ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے نزدیک آپ بتائیں وہ کیا ہوگا، کامیاب ہوگا نا۔ تو ہم اس بات کو سمجھے کہ اصل کامیابی اللہ کے نزدیک ہے، کہ آخرت میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، دنیا میں ناکام ہونا، کامیاب ہونا، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے ہم کامیاب ہوں, وہاں پر آخرت میں ہم کامیاب ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہماری کوشش قابل قدر ٹھہرے, یہ کامیابی ہوتی ہے. قرآن کی لینس ہم لگائیں, قرآن کی گلاسز ہم لگائیں اپنی آنکھوں پر اور اس سے پھر دنیا کو دیکھیں. ایمان کا چشمہ ہم لگائیں اپنی آنکھوں پر تو تصویر پھر ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. تو یہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی شکست نہیں, دراصل یہ مسلمانوں کی فتح مبین تھی. اور یہاں پر دراصل انسانوں کا ایک وہ نیچرل وہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کا بھی, کہ وہ بھی انسان تھے ہم جیسے, جو ان کے جذبات تھے وہ نارمل تھے, ان کے جو بیہیویئر تھا کوئی غلط اور کوئی ایسا ناروا ان کا رویہ نہیں تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر سکینت نازل فرمائی. وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تم کو زبردست نصرت بخشے, وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہیں. سبحان اللہ, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت بخشی کیونکہ وہ زبردست ہے. اور یہ جو ابھی کی بظاہر جو شکست تھی, آگے چل کر بہت بڑی فتح ثابت ہوئی, بہت بڑی نصرت ثابت ہوئی. تو اس نے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے دراصل ایسی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی جس سے دشمن عاجز ہو جائیں گے. اور یہ ایک عجیب و غریب انداز تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ بظاہر جو ایک صلح نامہ لکھا گیا اور وہ بھی اس میں مسلمانوں کو دب کر اس میں صلح کرنی پڑی, لیکن وہی ایک فیصلہ کن فتح بننے والی تھی مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ, پھر جو اللہ تعالیٰ ہے جس نے سکینت نازل فرمائی. اب دیکھیں سکینت دراصل سکون قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ثبات قلب کے لیے بھی, یعنی استقامت, کسی چیز پر دل کا ٹھہر جانا, اطمینان پانا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں اس کے نازل کیے جانے کو اس فتح کا ایک اہم سبب قرار دیا ہے کہ جو حدیبیہ کے مقام پر اس وقت مسلمانوں کے دلوں کی جو حالت ہو رہی تھی, کیونکہ صحابہ کرام انسان تھے, وہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھلا یہ کیسی فتح ہے, یہ کیسی نصرت ہے. ان کے دل میں ایک بے چینی لگی تھی, گھبراہٹ طاری تھی ان کے اوپر. تو جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور ان سے صلح کرنے کے لیے جو بات کی, اور جب ابو جندل رضی اللہ عنہ مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے اس وقت مجمع میں کھڑے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو دیکھ کر, ابو جندل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسلمان مشتعل ہو جائیں گے, اور اس نظم و ضبط کو جو کہ ابھی فضا بنی تھی اس معاہدے پر دستخط کرنے کی اور امن و امان کی فضا بن رہی تھی, تو ایسا لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان اس امن و امان کی فضا کو توڑ دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھی مسلمانوں پر سکینت نازل کی, وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیے رہے. پھر جب صلح نامے کی شرائط پر دستخط کیے جانے لگے, اگر خدا نہ خواستہ اس وقت صحابہ کرام نافرمانی کرتے یا دستخط کرنے نہ دیتے تو یہ جو فتح عظیم تھی وہ شکست میں بدل جاتی تھی. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو سکینت بخشی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکون اور اطمینان قلب سے نوازا. اگر وہ ذرا سی بھی بے چینی کا اظہار کرتے تو یہ جو فتح تھی یہ پھر اس طرح سے نہ حاصل ہوتی. تو مسلمانوں نے اس وقت جو اپنے آپ کو کنٹرول کیے رکھا, جو فیصلے پر وہ لوگ راضی برضا رہے, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک مہربانی تھی, وہ سکینت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اتاری. کیونکہ ایک عمرے کو نہ کرنا, آپ دیکھیں نا جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اتنے دور سے آپ آتے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ لوٹ جاؤ بغیر کوئی ریزن کے, آپ واپس چلے جائیے, بھلے ہی آپ کہہ رہے ہوں, آپ چیخ رہے ہوں, چلا رہے ہوں کہ بھئی ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں, ہم احرام باندھے ہوئے ہیں, ہمارا اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, ہم یہ کرتے ہیں, ہم نے وہ کر کے ہم قربانی دے کر آئے ہیں, کتنی بھی آپ باتیں بول دیں اور سامنے والا آپ سے ایک ہی تقاضا کرے کہ واپس چلے جاؤ, ہم کچھ نہیں سننا چاہتے, اگلے سال آنا, کیا دل کہے گا اس وقت. تو اب ایسے وقت میں صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی. اور کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے سکینت نازل فرمائی؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں وہ اپنے لشکروں سے بھی کام لے سکتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس وقت یہ امن و امان سے اس طرح کا معاملہ طے ہو جائے تاکہ پھر آگے مسلمانوں کو اس کے فائدے نظر آئیں. اگر ابھی جو ہے جنگ ہو جاتی یا اس طرح سے مسلمان مشتعل ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ الٹا مسلمانوں کا نقصان ہوتا اور مکہ میں ایک طرح سے خونریز جنگ ہو جاتی جس میں مسلمانوں کا بھی نقصان ہو سکتا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کا ایمان کو اور بڑھا دیا. اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں, سبحان اللہ. تو ایمان تو تھا ہی ان کے پاس, وہ ایمان تھا جبھی تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ آئے تھے. لیکن اس مہم میں, یہ صلح حدیبیہ میں جو ان کے اوپر جو آزمائشیں آتی گئیں اور اس آزمائش میں جتنا وہ کھرے ثابت ہوئے, ان کا ایمان اور نکھر کر سامنے آ گیا, ان کا اخلاص, ان کا تقوی, ان کی اطاعت, ان کا ثابت قدم رہنا, یہ تمام چیزیں کیا تھیں؟ دراصل یہ ایمان ہی کی تو نشانی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے. تو اسلام قبول کرنے کے بعد سے مرتے دم تک مومن کی زندگی میں قدم قدم پر ایسی بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں, اس کو صابے کا پیش آتا رہتا ہے. بعض اوقات وہ ڈاماڈول ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے ہر آزمائش کے وقت, اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بلیم کرنے لگتا ہے کہ اچھا مجھے پر کیوں آئی یہ آزمائش ہے, مجھے پر کیوں آئی یہ مصیبتیں. تو ایسے وقت میں جو لوگ ایمان پر ڈٹے رہیں, جمے رہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے دل میں اطمینان محسوس کریں اور اپنے دین کی پیروی کریں, اللہ کی راہ میں قربانی دیں, تو دراصل ایمان کو خود بخود ترقی نصیب ہوتی ہے. انسان کا ایمان خود بخود بڑھتا رہتا ہے, اس کا ایمان مزید نکھرتا چلا جاتا ہے, مزید پختہ ہوتا ہے, مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر ایسی آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں اگر انسان منہ موڑ جائے تو پھر وہ جو ایمان ہے وہ ٹھٹھر کر رہ جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ جو شروع کا ایمان تھا وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوا تھا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایمان کبھی ایسا کم ہو. ہمیشہ اپنے ایمان کے بڑھنے کی دعا کریں. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ صحیح ہے, بات درست ہے. یہ جب چوری کرتا ہے انسان تو اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا, جب نیکی کے کام کرتا ہے یا آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی بڑھایا, ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے ان لشکروں سے بھی کام لے سکتا تھا اور مکہ کے کافروں کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو سکون عطا کیا اور پھر مکہ جو فتح ہوا وہ بہت ہی پرامن طریقے سے فتح ہوا. اور یہ سب کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس لیے سکینت نازل فرمائی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت اس لیے استقامت عطا فرمائی, اور یہ جو معاملہ تھا اتنی آسانی سے جو حل ہو گیا کہ مسلمان جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ڈٹے رہے, جمے رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ مومنوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا تھا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مومن اور مومنات کو دونوں کا لفظ آیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ زیادہ خواتین نہیں تھی اس سفر میں, لیکن جن خواتین نے اپنے شوہروں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے سب کو جو گھر والوں کو بھیجا تھا وہ خواتین ہی تو تھیں نا. ان کو معلوم تھا کہ یہ دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں, تو ان کو معلوم تھا کہ جو بھیج رہے ہیں وہ اپنے گھروں سے اپنے مردوں کو, تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں دونوں کا ذکر کیا ہے, اور دونوں کے لیے جنت کی بشارت ہے, خوشخبری ہے. ایک مرد دین کا کام یا دین کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ گھر سے اس کو سپورٹ نہ ملے. جب گھروں میں خواتین ایسی ایمان والی ہوں گی, جب گھروں میں خواتین اس طرح سے استقامت والی ہوں گی, جب گھروں کی خواتین اس طرح سے نیکیوں میں موٹیویٹ کرنے والی ہوں گی, آگے بڑھانے والی ہوں گی, تو کیوں نہیں ان خواتین کا بھی ذکر آئے گا بھلا؟ جو نماز کی پابندی کرواتی ہیں کون ہوتی ہیں گھر میں؟ یہ مائیں ہوتی ہیں نا. مائیں ہی تو اصل میں نیکیوں پر ابھارتی ہیں اپنے بچوں کو, ان کو مضبوط بناتی ہیں, ان کو بہادر بناتی ہیں, ان کو اسلام کے لیے, اسلام کی راہ میں ڈٹے رہنے کی, جمے رہنے کی تلقین کرتی ہیں. یہ کام زیادہ کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیں والد سے زیادہ والدہ کرتی ہے. تو خواتین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت طاقت رکھی ہے, کبھی بھی خواتین کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھائیں اپنے گھر والوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ صرف مردوں کو اجر نہیں ملے گا, مومن مردوں کے ساتھ عورتیں بھی برابر کی شریک ہوں گی. تو اس خطرناک سفر میں کہ اس خطرناک سفر پر آمادہ کرنے کے لیے کون تھی؟ وہ خواتین تھیں۔ اگر وہ خواتین چاہتی تو آہو فغاں کرتی، روتی، آنسو بہاتی کہ آپ کہاں چلے جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر، آپ کے پیچھے ہمارا کیا ہوگا، آپ تو دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں، اب اگر واپس نہیں آئے تو ہمارے بچوں کا کون دیکھ بھال کرے گا، ان کی کون ان کا پورا کرے گا خرچ۔ حوصلے پست کرنے کی بجائے وہ ایمان والی خواتین نے ہمت افزائی کی، جنہوں نے ان کے پیچھے ان کے گھر، ان کے مال، ان کی آبرو، ان کے بچوں کی حفاظت کی، انہیں اس طرح سے بے فکر کر دیا کہ وہ بے فکر ہو کر اس سفر میں نکل کھڑے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ صحابہ کرام جنہوں نے کوئی اندیشے ظاہر نہیں کیے، ان خواتین نے نہ کوئی واویلا مچایا، یہ جو 1400 صحابہ تھے یک لخت چلے جانے کے بعد انہوں نے یہ خطرہ نہیں پیش کیا کہ منافقین ہم پر چڑھنا آئے، یہ یہود ہم پر حملے نہ کر دیں، نہیں، بلکہ انہوں نے اس طرح سے اپنے گھروں کی حفاظت کی اور ان مردوں کو آگے بھیج دیا بہادری کے ساتھ۔ لہٰذا وہ خواتین بھی اس میں برابر کی شریک رہیں۔ سبحان اللہ، اب تھوڑی دیر رک کر آپ سوچیں، میں اور آپ، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ آج بظاہر دیکھا جائے تو ہم کو ہر جگہ کمپرمائز ہی کرنا پڑ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، کمپرمائز کریں، فتح نصیب ہوگی، اس کا بھی ایک وقت ہے، فتح ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ مسلمانوں ہی کو فتح ملنی ہے، لیکن حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج اگر کہیں ہم کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، کر لیجئے کمپرمائز، بلا وجہ کے زبردستی مخالفت کرنا حکومتوں کی، یا پھر نعرے بازی کرنا، یا پھر دھرنا دے کر بیٹھنا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جائیں، اپنا اخلاق، ہمارا کردار، سب سے بڑا ہتھیار تو آج ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ہو سکتا ہے، تو اپنے اس ہتھیار کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ مومنوں کو جنتوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، مومن مردوں اور عورتوں کو، اور وہ جنتیں کیسی ہوگی جہاں پر نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان کی خطائیں بھی ان سے درگزر فرما دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اور دراصل یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے نا۔ اب اس کے برعکس منافقین کی بات کی جا رہی ہے، وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو اطراف مدینہ کے لوگ تھے یا مدینہ میں بھی رہنے والے جو منافقین تھے، ان کو صاف لگ رہا تھا کہ اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ واپس نہیں آئیں گے، یا آپ کے صحابہ بھی نعوذ باللہ، کیونکہ یہ لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ہتھیار بھی ساتھ میں نہیں تھے، لڑائی کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، تو ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ نہ ہم ان کے ساتھ جائیں اور نہ یہ لوگ ہم سے چلنے کا تقاضا کریں، تو انہوں نے پہلے ہی بہانے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے پھر جہنم ہے، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں آگے بڑھنے سے رکنا، یا مشکل وقت میں اسلام کا، مسلمانوں کا ساتھ نہ دینا، منافقت کی علامت ہے، وہ منافق ہے۔ مطلب پھر ہاں، زبان سے ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ فلاں 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 منافق ہے، نہیں، بلکہ اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ اور پھر جو منافقین کی جو سزا بتائی جا رہی ہے، یا ان کا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو منافقوں نے پہلے ہی آ کر بہانے شروع کر دیے تھے کہ ہم تو نہیں آ سکتے، لیکن جب مسلمان خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے تو منافقوں کی جلن کڑن اور بڑھ گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم کو اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہو، یا ایمان کا لیول چیک کرنا ہو، تو دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس وقت ہم ڈاواں ڈول تو نہیں ہوتے، کہیں اس وقت ہمارے دل میں برے برے گمان تو نہیں آتے جیسے کہ منافقین کے دل میں آیا کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی مشکل پر، مصیبت پر صبر کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ دراصل ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ایمان میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور مشکلات میں گھر کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا یا افسوس کرنا کسی چیز پر، یہ انسان کو ایمان میں مزید کمزور کر دیتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اب یہاں پر جو دو باتیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی ہیں، اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ تسبیح صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اور جو پہلی بات ہے کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لاؤ. لیکن جو تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ہے، اس کے بارے میں اسکالرز کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم کی جائے اور آپ کو سپورٹ کیا جائے، آپ کی مدد کی جائے. تُوَقِّرُوهُ وقار سے ہے، واو قافرہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں وقار بمانی سنجیدگی اور عظمت، اور اس کے معنی حلم بھی بتائے گئے ہیں. پھر اس کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ کسی صاحب مرتبہ کے مرتبہ کو ملحوظ رکھنا اور اس کے منافی کوئی بات نہ کرنا، اور یہ لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کی تسبیح بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو تسبیح کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تعظیم لیں، اس سے مراد تو کیسے ہوگی کہ آپ کی بات پر فوراً سمعنا اور اطاعنا کہنا، جو آپ حکم دیں چاہے وہ دل کو ہمارے اچھا لگے یا نہ لگے فوراً اسے مان لینا ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ بیعت دراصل عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی تھی، وہی حدیبیہ کے مقام پر. اور یہ بیعت، اس کو بیعت علی الموت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے. اور یہ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا. اور یہ بیعت اس بات پر لی گئی تھی کہ ہم میدان جنگ سے پیٹ نہ پھیریں گے، کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ صحیح ثابت ہوا تو وہ یہیں پر اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے اور جنگ کریں گے، چاہے وہ اس کے لیے ان کو اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے. تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت فرمائی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ پیش کیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے دست مبارک کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اگر یہاں موجود ہوتے تو وہ بھی خود اس پر اس طرح سے بیعت کرتے. اور اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، درخت کے نیچے یہ بیعت کی گئی تھی. اور اسی بنا پر مومنوں کو جنت کی خوشخبری ہے اس موت کی بیعت پر، جو انہوں نے موت پر انہوں نے جو بیعت کی تھی. سورہ توبہ میں ہم اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کے ہم بھی اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس ہم وہ لگانے والے بنیں، اور ہمیشہ ثابت قدم رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما